خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. مسجد میں کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت پہلے سے کی نہیں تھی، تو اب کھانے پینے کے لیے نیت نہیں کی جائے گی. البتہ ثواب کے لیے اب بھی کر سکتے ہیں، کر لیجیے. پھر کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں، چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں. اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زیاد درود و سلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3-3 بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام عاشقان اولیاء کو مبارک ہو کہ ماہ عبد القادر، ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کا آغاز ہو چکا ہے. تمام عاشقان اولیاء کو مبارک ہو کہ ماہ ربیع الاخر شروع ہو چکا ہے. تمام عاشقان اولیاء کو مبارک ہو کہ غوث پاک کا مہینہ ربیع الاخر کی آج پہلی رات آ چکی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان غوث العظم، اللہ پاک کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے مقبول بندوں اولیاء کرام کی عزت و تعظیم کرنے، ان کا عرس منانے، مزارت مبارکہ پر حاضری دینے اور ان کی سیرت اور شان کا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اولیاء کرام و بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. ان کی ساری زندگی اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرتی ہے. ہمیں بھی اسی طرح شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ پاک اپنے نیک بندوں اولیاء کرام پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرماتا رہتا ہے. اولیاء کرام کی شان و عظمت کے لیے ایک قرآنی آیت پیش کرتا ہوں، چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62 یعنی 62 میں ارشاد ہوتا ہے: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ فرمائی لا خوف لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمہ کنز الایمان، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نما فرماتے ہیں، اولیاء کرام پر دنیا میں کوئی خوف نہیں، نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ کریم عزت و تکریم کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا کرے گا. مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو گیارہویں بڑی پسند ہے، کہ اولیاء اللہ کا ذکر گیارہویں پارے کے گیارہویں رکوع میں فرمایا ہے. یعنی یہ آیت جو بھی بیان کی گئی یہ گیارہویں پارے کے گیارہویں رکوع میں ہے کہ یا غور جب گیارہویں بارہویں میں، کہ یا غور جب گیارہویں بارہویں میں، کیا غور جب کیا غور جب گیارہویں بارہویں میں، معمہ یہ ہم پر کھلا غوف اعظم، معمہ یہ ہم پر کھلا غوف اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان غوث اعظم، ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر، میں یوں تو دیگر بزرگوں کے عرس بھی ہیں مگر یہ مہینہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے خاص نسبت رکھتا ہے، اور اس مہینے کی گیارہویں تاریخ کو حضور غوث پاک کا عرس شریف منایا جاتا ہے، بڑی گیارہویں شریف. ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث اعظم بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار تھے. آپ کا نام نامی اسم گرامی یعنی مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، اور القابات تو آپ کے کئی ہیں، مثلا محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ وغیرہ. آپ 470 یعنی 470 ہجری میں بغداد معلہ کے قریب قصبہ جیلان میں رمضان ور کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. آپ والد محترم کی طرف سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بتول، سید الاسخیہ، راکب دوش مصطفی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گیارہویں پوتے ہیں. کیا بات ہے، گیارہویں کا یہاں بھی جلوہ ہے. بیجت الاسرار شریف میں صفحہ نمبر 171، یہ گیارہویں پوتے ہیں امام حسن مجتبی کے. اور پھر اپنی والدہ محترمہ کی طرف سے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، سید الشہداء، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 نواسے ہیں. جیسا کہ علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری نے آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب شریف بیان کیا ہے، تو یہ میں نے بیان کیا. تو یعنی گیارہویں کی بھی نسبت ہے، بارہویں کی بھی نسبت ہے. تو کیا غور جب گیارہویں بارہویں میں، معمہ یہ ہم پر کھلا غوف اعظم، معمہ یہ ہم پر کھلا غوف اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اور آپ کے وصول اعظم مادرزاد ولی تھے. مادرزاد مانے پیدائشی. جب پیدا ہوئے تب بھی ولی تھے, اپنی امی جان کے پیٹ میں بھی ولی تھے. ہاں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی اپنی امی جان کے پیٹ میں تھے, اور امی جان چھینک آنے پر جب الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہتے. اور ہم تو بڑے بڑوں کو ہمارے یہاں تو نہیں کہنا آتا, یرحمک اللہ یاد ہی نہیں ہے. حالانکہ جب کوئی چھینکنے والا مسلمان چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے, نہیں کہے گا تو گناہگار ہوگا, واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اتنی آواز سے یرحمک اللہ کہے کہ چھینکنے والا سن لے. اب آپ غور پر یہ کس کس کو آتا ہے یرحمک اللہ کہنا. الحمدللہ بھی کہاں کہتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا یعنی اللہ کی حمد کرنا یہ سنت المؤکدہ ہے. ہمیں کہاں آتا ہے, نہیں کہتے, نہ حمد کرتے چھینک پر الحمدللہ کہتے نہ جواب میں یرحمک اللہ کہتے. یہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ آپ کو باتیں نظر آئیں گی, چھینک پر حمد کرنا یرحمک اللہ کہنا, ورنہ عام لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی اور بغدادی ماحول سے وابستہ ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ لیں گے انشاءاللہ. میرے مرشد, میرے پیر, پیروں کے پیر, پیر دستگیر, روشن ضمیر, غوث السمدانی, خطب ربانی, محبوب سبحانی, قندیل نورانی, شیخ ابو محمد عبدالقادر جیلانی, قدس سرہ نورانی, پہلی رمضان المبارک, فرسٹ رمضان المبارک, پیر کے دن, دن بھی پیر صاحب کا, پیر صاحب کو پیر کا دن ملا. پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لے آئے. یہاں بھی بارہویں والے آقا سے مناسبت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پیر شریف کے دن صبح صادق کے وقت تشریف لائے, یعنی پیدا ہوئے. آپ کی بھی برتھ ہوئی, غوث پاک کی بھی برتھ ہوئی, پیر شریف کو صبح صادق کے وقت ہوئی. اس وقت ہونٹ میرے مرشد کریم پیر و مرشد, پیروں کے پیر غوث پاک کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے, آہستہ آہستہ ہل رہے تھے, اور اس میں سے اللہ 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 آواز آ رہی تھی. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور جس دن میرے مرشد غوث پاک پیدا ہوئے نا, اس دن جیلان جہاں پیدا ہوئے, جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے, 11ویں کے جلوے 1100 بچے پیدا ہوئے, وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سارے کے سارے ولی اللہ بنے. واہ کیا مرتبہ اے واہ سرے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. یعنی یا غوث پاک آپ کے سر مبارک کی شان اور عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے, آپ کے پاؤں کے تلوے جو زمین پر لگتے ہیں نا, پاؤں کا حصہ وہ تلوہ بولتے ہیں, تو آپ کے تلووں کی یہ شان ہے کہ اولیاء کرام آپ کے مبارک تلووں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں. اولیاء ملتے ہیں جلوہ تیرا نبوی میاں نبی فصل بتونی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہک جا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے صاحب بھائیو، ہمارے غوث اعظم پہلی رمضان کا پہلا روزہ تھا، صبح صدیق کو پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی انہوں نے روزہ رکھ لیا، یعنی دن بھر انہوں نے دودھ پیا ہی نہیں، اور جب سورج غروب ہوا، مغرب کا وقت ہوا، سورج ڈوبا، اس وقت آپ نے امی جان کا دودھ نوش کیا یعنی پیا، اور سارا رمضان مبارک یہی معمول رہا کہ دن کو دودھ نہیں پیتے تھے، مغرب میں پیتے تھے، اور شہر بھر میں یعنی سارے جیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھرانے میں ایک بڑا انوکھا بچہ پیدا ہوا ہے کہ رمضان مبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا. سبحان اللہ. تو غوث پاک کے ماننے والوں، گیارہویں منانے والوں، نیاز کھانے والوں، ہم نیازی تو ہی ہیں لیکن پہلے ہم نمازی ہیں، غوث پاک نے نمازیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نمازی بھی ہیں الحمدللہ، پہلے نمازی ہیں اور نیازی بھی ہیں، غوث پاک کی نیاز بھی کرتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور تبرک ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. پھر غوث پاک کے ماننے والے روزہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جن کو ہم مانتے ہیں ہمارے پیر، ہمارے پیر دستگیر، ہمارے سر کے تاج، ہمارے مرشد کریم، تو پیدا ہوتے ہی پہلے دن ایک دن کی عمر ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور سارا مہینہ اس طرح روزہ رکھتے ہیں، اور ہم غوث پاک کو ماننے والے، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے، ہٹے کٹے ہو کر بھی رمضان میں روزہ نہ رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سارے کے سارے غوث پاک کے ماننے والے بالکل یہ ذہن بنا لیں کہ ہر رمضان میں پورے کے پورے روزے رکھنے ہیں، اور اگر کسی نے نہیں رکھے پچھلا کوئی روزہ رمضان شریف کا رہ گیا ہے تو اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرے اور وہ بھی قضا رکھ لے، خالی توبہ کافی نہیں ہے، قضا بھی کرنا ہوگا. میرا مرشد غوث پاک جب 5 سال کے ہوئے تو آپ کی رسم بسم اللہ ادا کی گئی، تو کسی بزرگ کے پاس ترکیب بنی بسم اللہ پڑھنے کی، تو میرے مرشد نے تو کمال کر دکھایا 5 سال کی عمر میں، تو اس طرح پڑھنے لگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد شریف پوری الف لام میم سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے. 18 پارے 5 سال کی عمر میں، ابھی تو بغیر کسی مدرسے میں پڑھے بھی نہیں ہے، بسم اللہ کی رسم ادا کر رہے اور پڑھ کے سنا دیے. اب جو بزرگ تھے وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ ایسا انوکھا بچہ ہے، تو بزرگ نے عرض کیا، بیٹے اور بھی تو پڑھیے. تو غوث پاک نے فرمایا، بس مجھے اتنے یاد ہیں، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا یاد تھا جب میں اپنی امی جان کے پیٹ میں تھا، اس وقت میری امی جان پڑھا کرتی تھی، میں نے پیٹ میں ہی سن کر یاد کر لیے تھے. آئے 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 آئے. جب میرے مرشد کریم غوث پاک لڑک پن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، بچپنے میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، تو ایک غیب سے آواز آتی چھپی، جیسے آواز آ رہی ہے، اے عبد القادر، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا. جب آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آنے لگتی، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا مرشد کریم غوث پاک کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے غوث پاک کی ولادت کی رات دیکھا کہ رسولوں کے سردار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ہمراہ گھر تشریف لائے ہیں، اور ان الفاظ مبارک لفظوں میں ان ورڈز میں خوشخبری ارشاد فرمائی، اے ابو صالح اللہ نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ کا پیارا ہے، اور اس کی اولیاء اور اقداب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے. نیز دیگر انبیاء کرام نے یہ خوشخبری دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے نیک بخت بیٹے کے فرما بردار ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا. سید اعلی حضرت امام اہل سنت بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقابل پار جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضور غوث پاک کے زمانے مبارک تک تفصیل خبر دی. حسن بصری یہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ تھے، اور یہ بہت بڑے ولی اللہ تابعی بزرگ تھے. تو یہ فرما ان کے بارے میں یہ روایت ہے کہ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضور غوث پاک کے زمانے مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی کی خبر دی ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ پانچویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک میں سے قطب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور نام مبارک سید عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی، ولادت ہوگی، برت ہوگی. اے عاشقان غوث اعظم، لفظ غوث کے معنی ہے فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا. چونکہ حضور غوث پاک اللہ کریم کی عطا سے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے غریبوں بے قصوں اور ضرورت مندوں کے مددگار ہیں، اسی لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. آپ کو پیروں کے پیر دستگیر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے. حضور غوث اعظم سے پوچھا گیا، عرض کی گئی، حضور آپ کا لقب محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کیسے ہوا؟ جواب دیا، میں 511 سنہ ہجری میں کسی سفر وغیرہ سے جمعہ کے دن بغداد آ رہا تھا. اس وقت میرے پاؤں میں جوتے بھی نہ تھے، راستے میں ایک کمزور اور بیمار آدمی پڑا ملا. اس نے مجھے عبد القادر کہہ کر سلام کیا، میں نے جواب دیا، تو اس نے مجھے اپنے قریب بلایا، مجھ سے کہا کہ آپ مجھے بٹھا دیجئے، سہارا دے کر مجھے بٹھا دیجئے. میرے بٹھاتے ہی اس وقت فرماتے ہیں، میں نے جیسے اس کو بٹھایا، اس کا جسم، اس کا بدن، اس کی باڈی جو تھی وہ ایک دم میں نے کہ ہیلتھ فل، تر و تازہ ہو گیا وہ بندہ، صورت نکھر آئی. یعنی وہ بیوٹی فل ہو گیا اور اس کی کمزوری ختم ہو گئی. مجھے اس سے ڈر لگنے لگا. تو اس نے کہا مجھے پہچانتے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں. تو اس نے بتایا میں دین اسلام ہوں, اللہ پاک نے آپ کی وجہ سے مجھے زندگی دی اور آپ محی الدین ہیں, یعنی دین کو زندہ کرنے والے ہیں. میں وہاں سے جامع مسجد کی طرف چلا. ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے, کیونکہ میرے پاؤں میں جوتے تو تھے نہیں, تو اس نے مجھے جوتے پیش کیے اور مجھے محی الدین کہہ کر پکارا. میں نماز پڑھ چکا تو لوگ چاروں طرف سے میرے ارد گرد آ گئے اور میرا ہاتھ چومتے جاتے اور مجھے محی الدین کہہ رہے تھے. اس سے پہلے مجھے کسی نے محی الدین نہیں کہا تھا. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث, مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. دعائی یا محی الدین دعائی, بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث. تیرا وقت اور پڑے یوں دین پر وقت, نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث. رہی ہاں شامت اعمال یہ بھی, جو تو چاہے ابھی زائل ہے یا غوث. تو قوت دے میں تنہا کام بسیار, بدن کمزور دل کاہل ہے یا غوث. تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا, تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اللہ کی رحمت غوث پاک, سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں پہ حکومت ہے رب کی نعمت غوث پاک. اللہ کی رحمت غوث پاک ہے, بائی سے برکت غوث پاک, فرماؤ حمایت غوث پاک, ٹل جائے مصیبت غوث پاک. صدقے یا غوث پاک, صدقے جاؤں 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 غوث پاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1448 سنہ ہجری کے ماہ فاخر, ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج پہلی رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان غوث العظم جمعا ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام اشیا نگر ہے. آپ کو جانوی شریف کا جان مبارک ہو.
خاجہ صاحب یہ قناعت کیا ہوتا ہے؟
ڈاکٹر زیرک قطاری یوکے کی شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ قناعت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عموماً جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کرتے ہیں, دیگر ضروریات بھی ہماری ہوتی ہیں جن پر ہمارا خرچہ ہو جاتا ہے, تو ان سب اخراجات کے باوجود قناعت جو ہے یہ کیسے کی جائے, اس کا کیا کانسیپٹ ہے, اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں.
کانسیپٹ کر رہے ہیں, قناعت کا بھی انگلش بول دیتے نا تو قوم کو آسانی ہو جاتی, سمجھ رہے ہیں؟ کانسیپٹ تو تصور کو بولتے ہیں, تو قناعت یہ عربی لفظ ہے. قناعت تو بولتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا نا بس اس پر راضی رہے بندہ. بعض لوگ شکوا کرتے ہیں کہ بڑی تنگ دستی ہے, اس کو تو بڑا مل گیا, میں تو اتنی محنت کرتا ہوں, میں تو کسی کا میں نے دل نہیں دکھایا, آج تک کسی کا برا نہیں چاہا, لیکن بڑی آزمائش ہے, پورا نہیں ہوتا, برکت نہیں ہے. تو یہ لوگ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. بھائی اس طرح گلے شکوے کرنے سے کچھ دے تھوڑی دے گا آپ کو. سامنے آپ صحیح بولتا ہوں کہ اس طرح غربت کے رونے روئیں گے نا تو لوگ آپ سے کترائیں گے, بولے گا ابھی کہیں بولے گا کہ میرے کو دے دو, بلکہ یہ سمجھیں گے انڈائریکٹ سوال کر رہا ہے کہ میرے کو دو. تو اس لیے وہ جتنا دیا رب نے اور اس پر راضی رہے, قناعت کرے, اور جو دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے کہ یہ, یعنی کسی کے پاس ہے اس پر یہ بھروسہ رکھنا اور یہ ذہن بنانا کہ میں اس سے لے لوں گا, یہ مجھے منع نہیں کرے گا, یہ تو شاید منع کر دے گا, اب رب سے مانگو وہ منع نہیں کرے گا. وہ عطا کر دے گا. بہرحال یہ کہ ہم کو اللہ کریم اپنی قناعت کی توفیق دے. تو بال بچوں کی پرورش کرنا، ماں باپ کی کفالت کرنا، ان کی خدمت کرنا، رائے خدا میں خیرات کرنا، سخاوت کرنا، یہ کوئی قناعت سے ہٹ کر تھوڑی ہے. تو قناعت وہی ہے جو ونرز کی، کہ جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی رہے اور گلا نہ کرے کہ مجھے کم ہے، یا دوسروں کے مال پہ نظر رکھے کہ یہ مجھے دے دے گا وہ دے دے گا، اس سے لے لوں گا، اس سے مانگ لوں گا، یہ منع نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو ایک اجتماعی طور پر یہ قناعت کے معنی جو میں مجھے یاد ہیں جو سمجھ سکا ہوں وہ میں نے عرض کیے. نبی محترم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور باقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ تعالی نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی. حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے، یعنی جسے ایمان و تقوی بقدر ضرورت مال اور تھوڑے مال پر صبر، یہ چار نعمتیں مل گئیں، اس پر اللہ تعالی کا بڑائی کرم و فضل ہو گیا، وہ کامیاب رہا اور دنیا سے کامیاب گیا. حضرت سیدنا ابو وائل شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گیا. سلمان فارسی یہ صحابی رسول ہیں، تو انہوں نے جو کی روٹی اور پیسے پیسے ہوئے نمک سے ہماری میزبانی کی. ہم تو مطلب کئی کے ڈشیں پیش کرتے ہیں نا، مہمان آیا ہے یہ بھی کھلاؤ وہ بھی کھلاؤ، کھلانا چاہیے حرج نہیں ہے، لیکن صحابی رسول کی شان یہ لگے. تو انہوں نے جو کی روٹی اور پیسے ہوئے نمک سے ہماری میزبانی کی، نہیں یہ ہمارے سامنے رکھ دیا مہمانوں کے سامنے. میرے دوست نے کہا اگر اس میں پودینہ بھی ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور اپنا لوٹا گروی رکھ کر پودینہ لے آئے. آپ کے پاس اس وقت رقم حاضر نہیں ہوگی نا، تو اپنا جو لوٹا تھا وہ اس کے پاس رکھ دیا، یعنی گروی رکھ دیا کہ جب میں پودینے کی رقم ادا کر دوں گا تو میرا لوٹا واپس دے دینا. اس طرح یہ گروی، یعنی گروی رکھنے کو بولتے ہیں مورگیج. تو جب ہم کھا چکے پودینہ نمک اور جو کی روٹی، جب ہم کھا چکے تو میرے دوست نے کہا الحمدللہ الذی قناعنا بما رزقنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کی توفیق دی. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم موجود رزق پر قناعت کرتے تو میرا لوٹا گروی نہ ہوتا. یعنی مطلب یہ کہ تم نے پودینہ مانگ کر اپنی قناعت ختم کر دی تھی. تو قناعت یہ کہ جو میں نے عرض کیا کہ جو اپنے پاس ہے اس پر راضی رہے، صبر کرے اور حل میں مزید اور مل جائے اور مل جائے، اور دوسروں کے مال پر نظر رکھنا وغیرہ یہ نہ ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہے. اللہ ہم کو قانع بندہ بنائے، قناعت پسند بندہ بنائے. باتیں تو سب بڑی بڑی کرتے ہیں، وہ اللہ ہی اللہ ہے اپنے تو کچھ کوئی ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ویسے حریص ہوتے ہیں، اگر اندر جھانک کے دیکھو تو خدا کی پناہ. یہ مالداروں کہتے ہیں سورہ میں نے، وہ یہ اللہ اللہ کرتے ہیں. پنجاب کے دورے کرتا تھا تو آپ کی قوم جو ہے نا ایسے بھی ٹکرے مجھے، بس اللہ اللہ کرتے ہیں، بس لٹاتے ہیں، رائے خدا میں دیتے ہیں، وہ اتنا جمع کیا ہو اپنے اندازہ ہو جائے دکانیں اور یہ مکان عالی شان دیکھ کر. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی جو زندگی تھی نا وہ درویشانہ زندگی تھی، اور آپ کے وصال با کمال کے وقت آپ کے پاس اس طرح لوٹا اور یہ دو تین چیزیں تھیں، اس پر بھی آپ مطلب انہیں کہ رو رہے تھے کہ میں بہت زیادہ میں نے مال جمع کر لیا ہے، جبکہ مال آپ کے پاس تھا ہی بہت مختصر، اس کو بھی رو رہے تھے کہ میں نے بہت مال جمع کر لیا دنیا کا. اب میرا کیا ہوگا, ایسا خوف تھا. اور ہم لوگ تو مطلب یہ کہ جن کے پاس کروڑ پتی, لکھ پتی, کروڑ پتی, اب لکھ پتی تو عام آدمی ہو جاتا ہے, کوئی اب بڑا مسئلہ نہیں. پہلے لکھ پتی کا ایک نام ہوتا تھا, نہ مالدار کو پہلے آپ کو حیرت ہوگی, مالدار کو لکھ پتی بولتے تھے, لکھ پتی ہے لکھ پتی. اب تو لکھ پتی تو مطلب یہ کہ یہ ٹھیلے ٹھیلے لگاتے ہیں نا, ہاں یہ بھی لکھ پتی ہوتے ہوں گے, بھک منگے بھی لکھ پتی ہوتے ہوں گے, کام والیاں جو پرانے سرانے کپڑے پہن کر آتی ہیں نا, ہاں یہ بھی لکھ پتی ملیں گے, کیونکہ پرانے سرانے کپڑے نہیں پہنیں گے ماسیاں تو ان کو دے گا کون. سب کی بات نہیں کرتا, لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. اللہ کریم قناعت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے سنت کی بات کا میں عرض ہے, یہ ارشاد فرمائے کہ کسی کے پاس مال یا عزت وغیرہ دیکھ کر خود بخود حسد ہو جاتا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟
دل میں حسد کی کیفیت ہو اور بندہ اس کو ڈالے, اس میں تو خیر پیدا ہو جانا حسد, اس میں بندہ مجبور ہے. اور حسد کرنا یعنی ذہن بنا لینا اور اس میں جیلسی ہو جائے کہ اس کی نعمت چلی جائے, حسد یہ ہے. اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسا نوازا ہے, اس میں اس کتنا ہے, کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں, تو یہ حسد نہیں ہے. یہ اس کو رشک بولتے ہیں, رشک عربی میں غیبتہ, تو رشک اور غیبتہ یہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل نکاح مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور نیت نئے طریقے, نئے نئے غیر شرعی بھی آتے جا رہے اور گناہ بڑھتے جا رہے, جبکہ گناہ سستا ہوتا جا رہا ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں.
ماشاءاللہ میں آئے دن مدنی گلدستے اس کے الحمدللہ قوم کو حاضر کرتا رہتا ہوں, اور نگرانی شورا نے تو بڑا اس کے تفصیلی بیانات فرمائے اس پر. تو نکاح واقعی جو مفت تھا وہ مہنگا ہو گیا, واقعی بول رہا ہوں. نکاح بالکل ایک پیسہ اس پہ واجب نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا, البتہ وہ مہر واجب ہوتا ہے. نکاح کے لیے مہر شرط نہیں ہوتا, واجب ہوتا ہے. تو نکاح بہت سستا ہے, مہر مہنگا نہیں ہے. مہر کم سے کم 2.5 تولے مطلب چاندی, رقم چند ہزاروں میں بنتی ہے, 3,000 کے لگ بھگ آس پاس. یعنی ابھی جیسے کہ یہ نومبر کی آج 28 تاریخ ہے, 2019 نومبر 28 تاریخ, تو یہ 3,000 کے آس پاس یہ بنتا ہے مہر کی رقم پاکستانی کرنسی میں. تو اب بتائیے کہ مفت تو ہے, نکاح میں کہاں خرچہ ہے؟ ولیمہ سنت ہے تو اس کے لیے یہ پہلی رات گزار کر, تو اس کے لیے کوئی ہال بک کروانا ضروری نہیں ہے, نہ نکاح کے لیے ہال بک کروانا ضروری ہے. تو ابھی ہم کو ٹپ ٹاپ چاہیے, اس کا کیا علاج؟ میرا نکاح ہوا تھا مسجد میں, مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ میری درخواست پر تشریف لائے, نکاح پڑھایا, اور میرا ولیمہ ہوا تھا ہمارے پڑوس میں. ہم دوسری منزل پر رہتے تھے, نیچے کا جو ہمارے پڑوسی تھے ان کا بڑا گھر تھا, اس میں میرا ولیمہ ہوا تھا. کیا خرچہ ہوا؟ کوئی میں نے اپنا گھر تو دلہن کی طرح سجائی نہیں تھا, کوئی 2-4 ٹیوب لائٹ شاید لگائی تھی, اور نعت شریف چلاتا تھا, پہلے تو ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا نعت شریف, اور گانے بازے کا تو الحمدللہ تصور نہیں. اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. تو یوں ہو گیا نکاح, اور کیا, جو زبر لینا دینا سونا کپڑے وہ تو ذرا ہوا تھا, تو جو بھی جائز طریقے پر ہے تو جائز نا. وہ مہر بھی چاہے کتنا ہی رکھے, وہ کم سے کم میں نے اس کی بتائی 2 تولے 7.5 مشے چاندی, وہ زیادہ زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے, لیکن یہ کہ مہر درمیانہ ہو, بوجھ نہ پڑے. آج کل لوگ مکان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بالکل سب پریشان کر دیتے ہیں شادیوں میں. ایک میں نے وہ سوشل میڈیا پر ایک بزرگ کا بیچاروں کا پڑھا تھا, بوڑھے آدمی تھے, تو وہ دولے والوں نے دولا بولتا تھا یہ دو وہ دو فلاں دو, تو غریب نے وہ قرضے دے لے کر باپ نے وہ اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا رہا. اب شادی کو دو دن تھے, بارات آنے کو دو دن تھے, اب دولے نے پھر مطالبہ رکھ دیا کہ مجھے فلاں کار چاہیے نہیں تو میں نہیں آتا. غالباً کار ہی کا مطالبہ کیا تھا, فلاں کار چاہیے, کار بھی فلاں تو میں آؤں گا. بارات نہیں آئی. اب بےچارہ بوڑھا باپ, اس نے منتیں کی سسرال کی کہ ایسا نہ کرو, میں نے کافی قرضہ اپنے اوپر کر لیا, آپ لوگوں کے مطالبے کرتے ہوئے اب نمٹا لو, مزید مجھے آزمائش میں نہیں ڈالو. لیکن وہ دولے میاں اڑی پہ تھے, میں نے جانا ہی نہیں. ہاں نتیجہ یہ ہوا کہ بوڑھے باپ کی پھر وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش ملی, بالکل دل برداشت ہو کر اس نے خودکشی کر دی. یہ بطور سچا واقعہ یہ بیان کیا گیا تھا. اور پندے سے لٹکا ہوا پنکھے سے ایک بوڑھا شخص بھی, اس میں تصویر بھی تھی اس کی, اب اللہ بہتر جانے. تو یہ حالات بس بہت بہت بگڑ گئے. اور اس طرح دولہے کے مطالبے کرنا یہ رشوت کی صورت بن جاتی ہے, اس میں حرام ہو جاتا ہے. دینے والا تو اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی بچی کو بھیجنے کے لیے بےچارا مجبوراً اگر ڈیمانڈ پوری کر بھی رہا ہے, لیکن مانگنے والا گناہگار ہو رہا ہے. اور یہ عام ہے ہمارے یہاں, ایسی سی ڈیمانڈ رکھ دیتے ہیں, ایسی چاہیے, فلاں ٹی وی سیٹ چاہیے, فلاں یہ چاہیے, مکان, ہمارے یہاں مکان بھی لیتے ہیں. لیکن مکان تو لڑکے پر واجب ہے کہ وہ یہ عالیشان مکان دے دوں, وہ درمیانہ, مطلب مکان کا انتظام, رہائش کا انتظام وہ دولہے پر ہے, لڑکے پر. لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کو مکان چاہیے, وہ لڑکی والوں سے, اور لڑکی والے لاکھوں کروڑوں کا مکان دے رہے ہیں آج کل, کیا کریں, لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. لیکن یہ مانگنا دولہے کا, یہ رشوت ہے. تو یہ ہو رہا ہے, یہ برادریاں ہیں, اس میں بندھی بھی ہیں برادریاں. ہماری جیسے مہمان برادری ہے, مہمان کی بھی ہماری الگ برادری ہے, کتیانہ برادری. ہمارے میں مکان کی ڈیمانڈ نہیں کرتے, دولہا رکھتا ہے مکان. لیکن ایک برادری جس کا میں نام لیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ برادری ہڑتال نہ کر دے, بہت سارے ہیں اس برادری کے ہمارے ساتھ, تو وہ تو سمجھ جائیں گے. لیکن خاندان والے بھی ان کو روکے نہیں, یہ ہمارے خلاف بولتا ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, آپ کی آخرت بچانے کے لیے بولتا ہوں. ان میں یہ ہے, اس برادری میں مہمان برادری ہے, مکان لڑکی والے کو مکان دینا پڑے گا, حالانکہ مکان تو لڑکے کو دینا ہوتا ہے. کتنی یعنی کہ بری حالت ہے. سماجک بےچارے جو ادارے ہوتے ہیں نا, ادارے والے, یہ اس میں کڑتے ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزوں سے بےچارے کڑتے ہیں. ابھی حال بڑے ادارے کے آئے تھے مہمان برادری کے, ہول سول برادری جو ہوتی ہے سب برادریوں کے, وہ بھی آئے تھے, غریب خانے پر تشریف لائے تھے. یہ تو یہ بےچارے کوڑ رہے تھے کہ طلاقیں بڑھ گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے, کوئی کچھ حل کیا جائے. یہ بےچارے بڑے بوڑھے کوڑتے ہیں, لیکن یہ ہماری جو قوم ہے نا, یہ قابو نہیں آتی. اور پھر گھر میں نے دیکھے کروڑوں کروڑوں روپے خرچوں کے نکاح ہوئے, اور تھک کر کے دو چار آٹھ دن میں گھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی ہوا ہے, طلاق ہو جاتی ہے, روٹ بن ہو جاتی ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی میاں بیوی کی, یا ساس بہو کی کوئی ٹھن جاتی ہے, لڑکی میں کے چلی آتی ہے, مسائل ہو جاتے ہیں. اللہ 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 میرے محبوب کی امت پر رحم فرمائے.
پاپا یہ یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی بڑے بیٹھے ہوں دنیاوی طور پر یا دوسرے اعتبار سے بھی, یہ تقریباً ان باتوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں, اور جس طرح فرما رہے ہیں یہ بھی بول رہے ہوتے ہیں کہ یار شادی کو بڑا مشکل بنا دیا. لیکن کوئی خود سے میدان میں آتا نہیں ہے, یعنی جو یعنی کہ بول بھی رہے ہوتے ہیں, اس طرح کی گفتگو کر بھی رہے ہوتے ہیں, جب اسی فرد کے گھر پہ شادی کا موقع آتا ہے تو وہ بھی پھر انہی امور میں مبتلا نظر, مطلب کیا وہ عرض کروں.
اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جس سے کہ کوڑن تو ہوتی ہے. اب جیسے میری کوڑن ہے جو میں مدنی چینل پر عرض کرتا رہتا ہوں, اب میرے خاندان میں کچھ ہو ایسا انہونا, اگر میں کیا کروں, چلتی نہیں ہے. ہر فرد میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آدمی کی نہیں چلتی. خیر میرے بچے تو سارے الحمدللہ وہ گھر کو چلے گئے, شادیاں کر لیے. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ نہیں چلتی گھر میں, کیا کرے آدمی. تو اس طرح جو سماجی ادارے کے لیڈر ہوتے ہیں بعض بڑے یعنی کہ واقعی یعنی کہ دکھے بھی ہوتے ہیں, اپنی قوم کا ان کو درد ہوتا ہے. لیکن اب ان کے یہاں بھی اگر کوئی ایسی تقریب ہوگی نا تو یہ بھلے وہ ان سے ناراض ہوں گے, روٹھیں گے, گھر میں بدمزگی ہوگی, لیکن ان کی چلتی نہیں ہے کہ آپ بس ہم کو کرنے دیں. اب وہ جوان بیٹے کے سامنے بوڑھا سماجی لیڈر بےچارا کرے گا کیا, اور پھر یہ بدنام یہی ہوگا کہ اس نے گھر میں یوں کیا یوں کیا. اب بےچارا کرے کیا, کیا چھلانگ مارے یار عمارت میں یا آگ میں کودے یا الیکٹرک کا پنکھا ہے اس گلے میں پہن لے, کیا کرے. یہ بھی نہیں کرنا کہ یہ حرام بھی نہیں مرنا اپنے آپ کو. تو سماجی لیڈر جو ہے نا یہ بعض بڑے درد والے ہوتے ہیں, لیکن ان کے بھی بےچاروں کے گھر میں چلتی ہو یہ ضروری نہیں ہے, یوں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا اب لڑکی ہے, سماجی لیڈر چاہتا ہے کہ بالکل سادگی کے ساتھ یہ ساری تقاریب ہوں. اب لڑکے والے بولتے ہیں یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا, تب لڑکی کو کیا کرے بےچارا, مار دے پھینک دے اٹھا کے کیا کرے. جوان بیٹی بیٹھی ہے, گناہوں کے دروازے کھلیں گے, بہت خرابیاں ہوں گی. تو یوں بےچارا بادل نہ خواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھنس جاتا ہوگا اس مصیبت میں, اور پھر بدنامی ہوتی ہوگی اس کی کہ یہ تو یوں بولتا ہے اور کرتا تو یوں. تو جو یوں بولتے ہیں نا اصلاح کی باتیں, ان کی باتوں کا مذاق اڑانا, ان پر تنقید کرنا, یہ دل آزار طریقہ ہے. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, نہیں ہوتا تو چپ رہنا چاہیے. یہ بےچارے بول رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, ہم اس نے زندہ کہ کہیں صحیح بولتے ہوں گے. اب طلاق کے خلاف بولتے ہیں کہ طلاق ہو رہی ہے بڑا, اللہ نہ کرے ان کے خاندان میں کوئی طلاق کی کوئی واردات ہو جائے تو اب اس کو برا بھلا بولنا یہ نہیں ٹھیک نا. بعض اوقات طلاق دینی ضروری ہو جاتی ہے, نہیں مطلب کوئی ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں گھروں میں کہ وہ نہیں بنتی نہیں ہے, جان بھی بن جاتی ہوگی تو یہ بےچارے دے دیتے ہوں گے. تو اس لیے بہرحال یہ کہ ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے, کر بھلا ہو بھلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہے کہ پرانی قبر صاف کر کے دوسرا جنازہ رکھ سکتے ہیں؟
مانا وفیدان مدینہ جو اسی مہینے کا گوسپک کے مہینے کا, اس کے پیج نمبر 14 یعنی 14 پر ہے سوال. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ کسی شخص کا اپنے والد یا دادا کی قبر کھود کر اس میں کسی اور مردے کو دفن کروانا یا اپنے جسم کو وہاں دفن کرنے کا کہنا کیسا ہے؟ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرمائیں. اس کا جواب دیا ہے, مسلمان میت کی قبر کو بلا ضرورت کھودنا یا اس کی جگہ دوسری میت دفن کرنا ناجائز و حرام اور گناہ ہے. لہذا والد دادا یا ان کے علاوہ کسی اور کی قبر خواہ کتنی پرانی ہو جائے اسے کھود کر اس کی جگہ کسی دوسرے مردے کو دفن کرنے کی شرعاً اجازت نہیں. احادیث مبارکہ میں مسلمان کی قبر پر بیٹھنے, اس پر چلنے, اسے پاؤں سے روندنے اور اس سے تکیہ یعنی ٹیک لگانے کی بھی سخت ممانعت وارد ہوئی ہے, جبکہ اسے برابر کر کے کھود ڈالنا تو اور زیادہ سخت قبیح یعنی برا. قبور مسلمین یعنی مسلمانوں کی قبروں کی توہین و بے ادبی باعث گناہ و عذاب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ پاک کے رازوں کی توہین بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد سلیم اختاری بات کر رہا ہوں گولڈ پلازا سے. ہماری ہول سیل شاپ ہے, ہمارے یہاں بارگننگ نہیں ہے. اب کسٹمر یہ سمجھ کے لے رہا ہے کہ ہم نے ہول سیل ریٹ میں ہی ان کو سامان دیا ہے, اور ایکچولی ایسا ہے نہیں. کسٹمر کو ہم نے تھوڑے سے فرق سے, جو شاپ کیپرز کو ہم ریٹ دیتے ہیں اس سے تھوڑے سے فرق سے کسٹمر کو ہم ریٹیل میں پیس دے رہے ہیں, تو کیا ہمارا یہ کہنا صحیح ہے؟
انہوں نے مطلب یہ کہ ایک فکس ریٹ رکھا ہوا ہے, تو اس سے گاہک سمجھتے کہ یہ ہول سیل کی دکان ہے, حالانکہ یہ دکان ریٹیل کی ہے تو اس کا مسئلہ کیا؟ تو اس کا یہ کہ جب خود اپنے طور پر تو دھوکہ دے نہیں رہے نہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی یوں سمجھے کہ یہ ہول سیل کی ہے تو اب یہ سمجھنے والے کی سمجھ کا قصور ہے، اپنے نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ ایسا کوئی قرینہ پیش کرتے ہیں جس سے اس کو دھوکہ ہو جائے کہ یہ ہول سیل کی ہے. اگر کوئی ایسا اپنے انداز اختیار کیا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہول سیل کی ہے تب تو وہ دھوکے میں آ جائے گا.
اس کی بھی پھر مختلف صورتیں ہیں، یعنی اصل میں وہ غبن فحش کہلاتا ہے کہ اتنا زیادہ کہ جس کو کہا جائے کہ اس کو دھوکہ دے دیا، اس نے مہنگا اس کو دے دیا ہے، تو یہ صورت ہوتی ہے ممانعت کی. ورنہ اگر وہ بھلے ہول سیل مارکیٹ ہی کیوں نہ ہو، ہول سیل کی دکان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غبن فحش یعنی بہت زیادہ قیمت پر نہیں دے رہا اور جھوٹ بھی نہیں بول رہا تو اس کو ہم وہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ناجائز کام کیا ہے.
انہیں ہول سیل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہول سیل کی دکان ہے اور ہمیں ہول سیل ریٹ پر یہ دے رہا ہے، یہ ان کی سمجھ لوگوں کی. تو میں نے اس پر یہ عرض کیا کہ اگر وہ ایسا قرینہ رکھتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم کو ہول سیل کے ریٹ میں دے رہا ہے تو یوں دھوکے کی صورت پیدا ہوگی، ورنہ نہیں. اب یہ اتنی ہمت نہیں کرے گا کہ بولے کہ یہ ہول سیل نہیں ہے ریٹیل ہے تو گاہک پھر اگلے چوک پہ چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. قاری زبیر پوچھ رہے ہیں رملا نام رکھ سکتے ہیں؟
رملا نام رکھ سکتے ہیں مگر یہ کہ نام بزرگوں کے نام پر، صحابہ کے نام پر، انبیاء کرام کے نام پر، ولیات کے نام پر، صالحات کے نام پر، نیک بیبیوں کے نام پر رکھنا برکت دیتا ہے. کئی صحابیات کا نام رملا ہے تو اگر اس نیت سے نام رکھیں گے رملا صحابیہ کی نسبت سے تو برکت ملے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علیہ محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ بعض اوقات آپس میں بات ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ اچھا گمان نہیں بنتا، آپ کیا فرماتے ہیں؟
زبردستی بنائے اچھا گمان، بنانا تو پڑے گا، زبان سے بولنا نہیں ہے بدگمانی، بولیں گے تو پھنسیں گے، اور دل کو بھی بنانے کی کوشش کریں. یہاں تک کہ کسی کے منہ سے شراب کی بو آتی ہو نا تب بھی اس کو شراب بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس پر کوئی سزا ملے گی اس کو، کہ ہو سکتا ہے اس نے منہ میں شراب ڈالی ہو، کلی کر کے نکال دی ہو، حلق سے نیچے نہ اتاری ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ میں جب جمعہ پڑھنے جاتا ہوں مسجد میں تو میں اب اللہ کے خوف کی وجہ سے نا مسجد میں بھی کچھ نہ کچھ پیسے دے دیتا ہوں جب وہ مسجد کی گرائی کرتے ہیں. اس کے بعد میں یہ جو دکانوں کے اوپر کچھ لوگوں نے مدنی وہ گلے رکھے ہوتے ہیں ان میں بھی ڈال دیتا ہوں کچھ نہ کچھ، تو اللہ کے خوف کی وجہ سے میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے؟
یعنی مسجد جاتے ہیں تو اس میں بھی جب چندہ جمع ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس میں رقم ڈالتے ہیں، اور پھر باہر نکلتے ہیں تو جیسے مدنی احتیاط بکس کا گڈھا ہوتا ہے تو اس میں بھی رقم ڈال دیتے ہیں اللہ کے خوف سے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟
بہت اچھی بات ہے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں ڈالتا ہوں، اللہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان میرا نام عائشہ مدد ہے، مجھے کوئی گوشت پاک کرامت سنا دے.
سبحان اللہ، نیک ماں کا نیک بیٹا. حضور غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو حج کے دنوں میں مجھے جنگل جانا پڑا اور میں ایک بیل یعنی بل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. کہ بچپن میں اس طرح عام طور پر بچے کرتے ہیں، تو اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا اے عبد القادر تمہیں اس قسم کے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. میں گھبرا کر نروسلی گھر واپس آ گیا اور وہاں پہنچ کر امی جان سے عرض کی، امی جان آپ مجھے مکمل طور پر رائے خدا میں بغداد جانے دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں اور نیک بندوں کو دیکھ سکوں. امی جان نے مجھ سے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے بیل والا بل والا واقعہ جو تھا سنا دیا. یہ سن کر امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے ابو جان کے مال سے جو میرا حصہ تھا یعنی 80 سونے کے سکے کوائنز میرے پاس لے آئی تو میں نے ان میں سے 40 سونے کے سکے لے لیے اور باقی 40 اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیے. امی جان نے اس رقم کو میری قمیض میں سی دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دی اور مجھے ہر حال میں سچ بولنے کی نصیحت فرمائی اور مجھے بھیجتے ہوئے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ پاک کی رضا یعنی پلیزر کے لیے خود سے دور کر رہی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کے دن ہی دیکھنا نصیب ہوگا. اس حکایت سے پتا چلا کہ ہمارے غوث پاک کو بچپن ہی میں علم حاصل کرنے کا شوق ہو گیا تھا اور علم حاصل کرنے کے لیے والدہ سے اجازت لی اور امی جان نے راہ خدا میں سفر کی ساری زندگی کے لیے اجازت دے دی. یہ ایک ایسا سچا واقعہ ہے کہ جس میں ہر ماں اور ہر بچے کے لیے بہترین درس ہے. ہمیں بھی علم دین حاصل کرنا چاہیے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا اے بیٹے کیا تم میرے سامنے بیان نہیں کر سکتے جسے میں سنوں؟ انہوں نے عرض کی مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں آپ کو دیکھتے ہوئے بیان کروں. شیر خدا نے یہ سنا تو امام حسن کی ہمت بڑھانے کے لیے ایسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں سے وہ حضرت علی کو نہ دیکھ سکیں. پھر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور بیان حضرت علی نظر نہیں آ رہے تھے لیکن آواز سن رہے تھے. حضرت سیدنا امام حسن مجتبی ابن علی مرتضی رضی اللہ عنہما نے بہت اچھا بیان کیا. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ جنتی صحابی اہل بیت مصطفیٰ اور قادریوں کے پیشوا. جی ہاں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم قادریوں کے پیشوا ہیں. قادری سلسلہ حضرت علی سے چلا ہے. غوث پاک کی نسبت سے ہم قادری کہلائے تو غوث پاک کے پیروں میں حضرت علی تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے. پھر حضرت علی سے اللہ کے آخری نبی تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مبارک نام علی اور لقب اسد اللہ جس کے اردو میں معنی ہے شیر خدا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال با کمال یعنی ڈیٹھ کے بعد آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے. سن 40 یعنی 40 ہجری میں 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز میں کسی نے حملہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ سخت زخمی ہو گئے اور 21 یعنی 21 رمضان المبارک اتوار کی رات اپنی زندگی کے 63 سال گزار کر شہید ہوئے. نماز جنازہ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. مشہور یہی ہے کہ آپ کی قبر مبارک نجف اشرف عراق میں ہے. فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. نمبر دو, بے شک اللہ نے مجھے چار لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے, پھر جو نام بیان فرمائے ان میں سے ایک نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا. نمبر تین, میں جس کا مولا یعنی مددگار یا دوست ہوں علی بھی اس کے مولا یعنی مددگار یا دوست ہیں. اس حکایت سے یہ مدنی پھول ملتا ہے, اگر کسی بڑے کے سامنے بھی نیکی کی دعوت یا درس و بیان کرنا پڑے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے ہمیں ایسا کر لینا چاہیے, اور اس وقت بڑوں کو بھی چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے. نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد. جواب دیجئے,
سبحان اللہ,
حضور غوث پاک کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟
یہ ہمارے اسلام میں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پہلی رمضان بغداد میں ہوئی.
بارہ ماہ, گیارہ ماہ کا اعلان کر دو, پھر انشاءاللہ معلومات ہو جائے گی. تھوڑا بھول گیا, پہلی رمضان تو یاد رہ گیا ہے. گیارہ مہینے کا اعلان کر دو تو میں آپ کو بتا دوں گا, پھر آپ جواب دوہرا دینا, تاریخ بھی دے دو. چلو کوئی بات نہیں, گیارہویں شریف کے مہینے میں آپ تین دن کے مدنی قافلے کا اعلان کر دو. اور آپ بول دو کہ غوث پاک کی ولادت پہلی رمضان کو جیلان میں ہوئی.
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پہلی رمضان کو جیلان میں ہوئی.
سبحان اللہ, جواب درست ہے.
سبحان اللہ. امیر السنت دامت برکاتہ مولا علی کی کتاب نیکی کی دعوت تحفے میں پیش.
اب تو گیارہ دن کا تو قافلہ ملنا چاہیے نا یار.
انشاءاللہ بابا جان,
اسی مہینے میں تین دن کا تو کر ہی لیں, ٹھیک ہے نا؟ تین دن غوث پاک کے مہینے میں, غوث پاک کے سارے ثواب کے لیے انشاءاللہ.
جامعۃ المدینہ کے تحت انشاءاللہ جب بھی جائیں گے تو.
اچھا پڑھ رہے ہیں آپ جامعۃ المدینہ میں؟ ہاں, تو ہر مہینے تین دن ہوتا ہے نا.
انشاءاللہ
مرحبا. یہ پوری کب تک پڑھ لیں گے کتاب؟ چلو یہی ترکیب بنا دو یار, بہت پیاری کتاب ہے یہ, بہت معلومات ہوگی انشاءاللہ.
انشاءاللہ باپا جان, فیضان نماز بھی چل رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ
اس کے بعد
مہینے
انشاءاللہ. ماشاء اللہ, اللہ کو عالم بعمل مفتی اسلام بنائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
علی محمد.
میرا نام اظہر اتاری, سیلز مین ہے. وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو آدھا آدھا گھنٹہ دیر سے آتے ہیں, اور اتوار والے دن وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں پابندی سے. اب ہم سیل مین کی کٹوتی کریں یا ان کے پاس سختی کریں, اس کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
اصل میں سیل مین ہوتے ہیں مختلف دکانوں پر, نماز کے لیے جاتے ہیں تو آدھا آدھا گھنٹہ لگا کر آتے ہیں, اور اتوار کے دن نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. چھٹی کا دن ہوتا ہے تو پھر وہ بقول ان کے کہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سختی کریں یا ان کی کٹوتی کریں, کیا کریں؟
جواب بھی آپ دے دیجیے.
اصل میں یہ تو واقعی ان کا یہ کہنا تو ٹھیک ہے, اب اتوار والی تو بات ہمیں نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہے, لیکن ایسا واقعی کئی دکانوں پر بتایا جاتا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ جاتے ہیں تو پھر وہ بہت دیر سے آتے ہیں, تو جو سیلس مین ہیں ان کو نماز پڑھنے سے تو نہیں روکا جا سکتا, لیکن یہ کہ ان کو بھی چاہیے کہ حکم ان کے لیے یہی ہے کہ فرض پڑھیں اور سنت موقعہ پڑھیں, اور سنت اور نوافل ان سنت غیر موقعہ اور نوافل پڑھنے کی اگر آپ کو اجازت مالک کی طرف سے ہے تو اسے آپ اجازت سے پڑھیے, ورنہ یہ کہ پھر آپ جو نوافل بھی ہیں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فرض و سنت پڑھ کے آپ واپس دکان پر آ جائیے, اور اگر وقت جو ضرورت کے علاوہ اس نے صرف کیا ہے تو مالک کو اس بات کا اختیار تو ہے کہ وہ اس کی کٹوتی کر سکتا ہے.
ایمان پر خاتمے کی دعا اور نزاع میں آسانی کی دعا بھی ارشاد فرمائیں.
یا حی یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار 41 ٹائم یہ صبح پڑھنی ہے, یعنی آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح کہلاتی ہے, اس درمیان پڑھ لے. سوتے وقت, دیگر اورات پڑھنے کے بعد قل یا ایھا الکافرون یہ پڑھ لے آخر میں. اگر اس کے بعد کوئی بات چیت کر رہی تو پھر سورہ کافرون پڑھ لے. انشاءاللہ اسی پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. یہ دو الگ الگ ورد ہیں. یا حی یا قیوم والا نہیں بھی کرتا تو سورہ کافرون والا کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت نصیب ہوگی, نزع میں سختی نہ ہو, آسانی ہو.
جی جی.
علماء کرام کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ مسواک کا استعمال نزع میں آسانی پیدا کرتا ہے, اور اس پر انہوں نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کو دلیل بنایا کہ وقت وصال سرکار نامدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک استعمال فرمائی تھی.
صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بدنگاہی کی عادت نہیں جاتی, اس سے بچنے کا ذہن کیسے بنتا ہے؟ بدنگاہی سے بچنے کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں.
اس کا ذہن یوں بنائے کہ جو اپنی نظر کو حرام سے بھرے گا, یعنی بدنگاہی کرے گا, قیامت کے روز اللہ تعالی اس کی آنکھ میں آگ بھرے گا. اب دنیاوی طور پر اس کو سوچے کہ آگ کے بجائے آنکھ میں مرچ کا ذرہ چلا جائے کتنی تکلیف ہوگی, یا تنکا کوئی آنکھ میں چبھوئے تو کتنی تکلیف ہوگی. اور آگے بڑھے, بدنگاہی کرنے پر اگر میری آنکھ میں ڈرل مشین کسی نے چلا دیا تو کتنی تکلیف ہوگی, تصور سے آدمی ڈر جائے. تو خدا کی قسم اس کا عذاب جو ہے نا, یہ کروڑوں ڈرل مشینوں سے بڑھ کر ہے, یعنی مقابلہ نہیں اس کا. تو وہ آگ جو بھری جانی ہے اگر اللہ کی ناراضی کی صورت میں بھری گئی بدنگاہی کے عذاب میں, تو وہ کتنی تکلیف دے ہوگی. پھر ایک روایت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ نقل کی ہے کہ اس کی آنکھ میں جو آنکھ حرام سے بھرے گا تو آنکھ میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی, تو وہ کسی خوفناک ہوں گی. سرما تیز ہو تو پانی نکلنا شروع ہو جائے, ہوا چلے اور دھول اڑے آنکھوں میں چلی جائے تو کتنی بے چینی ہو جائے. تو یہ آنکھوں میں آگ کی سلائی بھلا کون برداشت کر سکتا ہے. تو جو بھی گناہوں بھرے چینل دیکھتے ہیں وہ بھی غور کر لیں, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں بے پردہ اڑتے دیکھتے ہیں, یا طرح طرح کے اس طرح کے نظارے کرتے ہیں, عورتوں کو بازاروں میں شاپنگ سینٹروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ سب اب غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی ناراضی کی صورت میں ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں. اللہ کریم ہم سب کو معاف فرما دے اور بس آنکھوں کی بھی حفاظت نصیب فرمائے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. یہ شاعر نے کہا ہے کہ اگر دیکھنا ہی ہے تو مدینہ دیکھو, شاہی محل کا نظارہ مدینے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے ہمارے اسلام میں ایک سوال عرض کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت صاحب میرا نام دانیال ہے. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی آسیب ہو یا سایہ ہو یا کسی نے کوئی جادو وغیرہ کرایا ہو نا, تو یہ جو عامل ہوتے ہیں بولتے ہیں بکرا لیا ہو, یہ لیا وہ لیا, اور بکرا ان کو دے دیں اور کام نہیں ہو تو بکرا واپسی لے لیں ان سے؟
اب لے کے دکھائیں اس سے بکرا, پیسہ دینا پڑے گا, کچھ کر دیا اس نے تو. तो बकरा यूँ थोड़ी बोल देगा मेरे को दे दो, वो तो यूँ बोलेंगे वो कब्रिस्तान में आधी रात को वो जबा करना है, फिर छोड़ के भाग जाना है, पलट कर देखना नहीं, तुम कर लो ये, तो आप तो घबरा के बोलोगे मैं कैसे करूंगा, ठीक है मैं आदमी भेज दूंगा। अब वो अब बकरा कब्रिस्तान जाए पेटिस्तान जाए अब कौन देखना है, किसने जाके देखना है, यानी तरह तरह के अंदाज होते हैं बकरा लेने के, भैंस भी मांगते हैं मांगने वाले, हाँ मांगते बहुत कुछ मांगते हैं, बहरहाल ये तरह तरह का अंदाज अपने तावीज़ आते अत्तारिया मस्जिद से तावीज़ आते अत्तारिया के भी बसते हैं माशाल्लाह होते हैं, ये कोई पाई पैसा आपसे नहीं लेंगे, फी सबीलिल्लाह खिदमत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
باپا عثمان اتاری، سوال میرا یہ باپا کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں ان میں تھم سکنگ کی عادت ہو جاتی ہے، یعنی انگوٹھا چوستے ہیں یا انگلیاں چوستے ہیں، اور پھر وہ نکالو یا ماں باپ سختی کریں تو بہت زیادہ روتے ہیں، اور عادت سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا فیس کا شیپ بگڑنے لگ جاتا ہے یا دانت باہر آنے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ بچی اگر ہے اور اگر بندہ رو کے وہ بہت زیادہ روتی ہے نیند میں نکال دو رونے لگ جاتی ہے، تو پاپا اس کے لیے کوئی آپ بتائیں کہ اگر سختی کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اور اگر کوئی طریقہ ہو جس سے چھٹانے میں آسانی ہو تو وہ بھی بتا دیں بابا، آپ کی بڑی مہربانی ہو۔
آج کل تو یار اس کی تو دوائیں نکالی ہیں لوگوں نے، یہ میڈیکل سٹوروں پہ ملتی ہیں، ویسی بد ذائقہ دوا ہے کہ بولتے ہیں کہ انگلیوں پہ لگائیں گے تو بچہ اس کو منہ خراب ہو جائے گا تو نہیں ڈالے گا منہ میں، لیکن یہ بھی پتا چلا ہے کہ کسی بچے کو لگا تو یہ وہ بھی چوس جاتا ہے، دوا بھی فیل ہو گئی، یہ عادت بھی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ دوا ہے یا کوئی ایسی چیز آپ اپنے طور پر جس سے یہ بچہ جو ہے نا گھن کھاتا ہو، شوربے والا کر دیا، شوربہ مثلا وہ نہیں کھاتا، ایسی چیز ہو جو بے ضرر ہو، نقصان نہ کرتی ہو لیکن بچے کو پسند نہ ہو، وہ چیز لگا دیا، چکنی چکنی کوئی چیز لگا دی جس سے یہ اس کو چوسنے میں مزہ نہ آئے، مگر یہ وہ لگانے بھی نہیں دے گا، اس پہ بھی چیخے گا، تو اس طرح کی وہ کوئی نہ کوئی، بس شروع سے اگر اس کو کنٹرول کر لینا ماں باپ تو بچہ تو ممکن ہے، ہوش بعد میں آتا ہے، تبھی تو بچہ ہے نا، تو یہ بچہ ہے جبھی تو قابو میں آئے گا، بڑا ہوا تو قابو میں آئے گا۔ بعض بڑے بھی کرتے ہیں انگوٹھا منہ میں ڈال کے بیٹھے ہوں گے، ناخن کھا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ناخن کھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کے ابو بھی ناخن کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ شاید یہی ہوتی ہے کہ بچپن سے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے امی ابو نے روکنے میں ناکامی حاصل کی ہوتی ہوگی، اب ان کو دیکھ دیکھ ان کے بچے بھی کھا رہے ہوتے ہوں گے، یہ بھی بیماریوں کو پیدا کرتا ہے ناخن کھانے سے، وہ برس نے سفید داغ کا بھی اندیشہ ہے، کوڑ تو نقصان ہوتا ہے اس سے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام ہے محمد حسن قادری۔ بابا جان عرض یہ ہے کہ لوگوں کو میں نے دیکھا گھر کے اندر، بعض ٹائم گھروں کے اندر ایسی تصویریں دیکھی ہیں کہ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ اپنا غوث پاک کی یعنی کوئی کرامت ہے، کوئی تصویر اس طرح لگانے سے کرامتیں ہوتی ہیں یا کوئی معجزہ ہوتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز۔
غوث پاک کی تصویر بعض لگاتے ہیں، تو غوث پاک کی تو وہ ہے نہیں، اصل نقلی تصویر ہے، اور داڑھی بھی چھوٹی بتائی ہوئی ہے اس میں جو میں نے دیکھی ہے، تو بازاروں میں وہ فریم اور اس کے، تو یہ علماء نہیں لگائیں گے، اور پڑھے لکھے یا سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں لگاتے، ایک لو کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ایسی چیزیں لگاتے ہیں، تو تصویر تو حرام ہے۔ پھر یہ کہ معاذ اللہ غوث پاک کی تصویر، اس وقت تو کیمرہ کون سا ایجاد ہوا تھا، یہ آئی کہاں سے تصویر، بنائی کس نے، اور یہ کاروباری لوگ جو یہ بیچتے ہیں اور بولتے ہیں نا وہ جس کی لاٹھی اس کی میز، تو یہ ہم لوگ خریدتے ہیں تو یہ زیادہ بکتی ہے، خریدنا چھوڑ دیں گے یہ بیچنا چھوڑ دیں گے۔
پاپا اس میں جو بہت سارے بزرگوں کی تصویریں انہوں نے خیالی جو ہے وہ بنائی ہوتی ہے نا، اس میں پاپا بعض بزرگوں کے وہ یعنی جو انہوں نے خیالی طور پہ بنائے ہوتے ہیں ان کا جو لباس جس انداز کا بعض اوقات ہوتا ہے نا،
معاذ اللہ گھٹنے کھلے ہوئے، ران کھلی ہوئی، نعوذ باللہ، تو یہ نہیں رکھنی چاہیے، اس پر پھر اگربتیاں ڈالتے ہوں گے تو پھولوں کا ہار ڈالتے ہوں گے، یہ نہیں، توبہ استغفر اللہ۔ ہمارا اسلام ان چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے. میں نے تصویر کو حرام بولا وہ صحیح کہا, یا آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں بولے خود تصویر میں بیٹھا ہوا بول رہا اور ہم کو بولتا حرام ہے, یہ وہ تصویر نہیں ہے. آئینے میں بھی تو دیکھتے ہیں تو تصویر نظر آتی ہے نا عکس, تو یہ ڈیجیٹل فوٹو ہے, یہ شعائی تصویر یعنی کہ ڈیجیٹل ہے نا, تو یہ ڈیجیٹل تصویر یہ جائز ہے, شعائی تصویر. اور جو فوٹو جو جیسے پرنٹ آؤٹ کیا تو وہ فوٹو ہے نا, یہ فوٹو جو ہے یہ جائز نہیں ہے. بعض ضرورتوں کے تحت علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے, جیسے پاسپورٹ میں, شناختی کارڈ میں, اب کوئی سا بھی کام ہو تو اس میں بھی تصویر شناختی کارڈ کی کاپی دینی پڑتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ صورتیں اس کی جائز ہونے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے میرے مرشد, میرے غوث سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ, ہر روز کتنے نوافل ادا فرماتے ہیں؟ کون دے گا جواب؟
آپ فرمائیں کس سے لینا چاہیے.
پیچھے سے وہ لبیک لبیک کر رہے ہیں, لبیک میں حاضر ہوں, پیچھے اگر مائک ہے تو پیچھے والوں کو موقع دے دیتے. بغدادی شخصیات کو پہلے مدنی شخصیات بولتا تھا, آج بغداد کا مہینہ.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جو بھی جواب دے مدنی فیس کا اعلان کر کے جواب دے,
انشاءاللہ عزوجل مدنی فیس کے ساتھ ہی جواب دیں گے. میرا نام مبشر علی, مرکزی جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, درجہ رابعہ. میرے غوث آدم,
اب بھائی مدنی فیس کا تو اعلان کرو, آپ نے کہا بھی.
انشاءاللہ عزوجل ابھی مدنی قافلہ کروں گا یہ ہفتہ سے انشاءاللہ عزوجل.
وہ تو ہے نا ہفتے سے ترکیب مدنی قافلے کی, کوئی نئی فیس دو نیا. چلو فیضان رمضان پوری پڑھ لو,
وہ انشاءاللہ عزوجل یہ چار دنوں کے اندر مکمل ہو جائے گی.
تو غیبت کی تباہ کاریاں پڑھ لو, اس کے بعد
وہ ہے نہیں انشاءاللہ, وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل. وہ پڑھ جائے
ویب سائٹ پر تو ہوگی دعوت اسلامی, موبائل پر بھی. ہاں
انشاءاللہ عزوجل
انشاءاللہ. کتنے دنوں میں پڑھیں گے؟ چلو 63 دن میں پڑھ لینا
انشاءاللہ,
جلدی چاہیں تو ابھی پڑھ سکتے ہیں.
میرے غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دن میں 1000 نوافل ادا فرماتے ہیں.
جواب درست ہے. کن دو شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا؟ یہ مانا ہوا فیضان مدینہ کا سوال ہے, اور یہ دو سوال پہلے کیے نا میں نے, یہ غوث پاک کے حالات کا حوالہ ہے جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے. مانا و فیضان مدینہ ربیع الاول شریف 1441 سنہ ہجری میں اس کا جواب موجود ہے, لیکن دیکھ کر دینا نہیں ہے, زبانی دینا ہے, کسی سے سن کر بھی نہیں دینا ہے.
ایک بزرگ آ گئے ہیں باپو کے پاس, سید صاحب کے پاس.
ماشاء اللہ.
جی سید صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا نام محمد باب المدینہ کراچی سے.
عمر کتنی ہے آپ کی؟
عمر 56.
56 ماشاء اللہ.
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ.
جواب درست ہے. سرکار
کی آمد
مرحبا,
پیارے کی آمد
مرحبا,
رسول کی آمد
مرحبا,
مرحبا یا مصطفیٰ,
مرحبا یا مصطفیٰ,
مرحبا یا مصطفیٰ.
سبحان اللہ.
حضور انہوں نے کوئی مدنی فیس نہیں دی ابھی تک.
ہاں یہ اعلان ان کو کرنا چاہیے.
الحمدللہ 1441 سے 3 دن کا قافلہ انشاءاللہ مستقل اٹینڈ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا
ہر مہینے 3 دن.
جی
انشاءاللہ.
یہ کتاب نیکی کی دعوت
ماشاءاللہ. حضور سوال سے سوال بھی آیا ہے کہ آپ نے جیسے دعا دی تھی
جو ربیع النور شریف کے مہینے میں فیضان نماز پڑھ لے تو ان کے لیے آپ نے دعائیں دی تھیں، تو جو نہیں پڑھ سکے تو ربیع الآخر میں اگر وہ مکمل کر لے تو ان کے لیے بھی کچھ دعائیں مل جائیں گی؟
یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ربیع الآخر 1441 ہجری میں آخری تاریخ تک فیضان نماز 568 پیج مکمل پڑھ لے، اس کو خواب میں غوث پاک کا جلوہ نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. یہ ہمارے یو کے جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب ہیں، ان کا ایک وائس ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آپ نے ربیع الاول میں فیضان نماز کتاب ختم کرنے والوں کو دعا عطا فرمائی تھی. الحمدللہ یہ کتاب میں نے ربیع الاول میں پڑھ لی ہے، اور اس سے گھر درس دینے کی بھی ترکیب بنا لی، جس کی برکت سے الحمدللہ ہمارے گھر میں نمازوں کی بہاریں آ گئیں.
ماشاءاللہ.
امیر علیہ سنت آمد برکاتہم العالیہ دعا فرمائیں ہم پکے نمازی بن جائیں.
آمین.
میرا سوال یہ تھا پیارے مرشد کریم سے کہ سرات الجنان کی پانچویں جلد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑی بدنصیبی دل کی غفلت ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی دل کی بیداری ہے. دل کی غفلت اور دل کی بیداری سے کیا مراد ہے؟ امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرما دیں اور دعا فرما دیں اللہ پاک ہمیں دل کی بیداری نصیب فرما دیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
غفلت واقعی یعنی کہ بہت بہت بری آفت ہے، گناہوں میں بھی ڈالتی ہے اور بعض اوقات یہ نعوذ باللہ کفر میں بھی جا دھکیلتی ہے. غفلت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہر صورت میں غفلت سے گناہ نہیں ہوتا، یہ بھی ذہن میں رہے. یہ غفلت کی ڈیفینیشن باطنی بیماریوں کی معلومات پیج نمبر 179. غفلت سے یہاں مراد دینی امور یعنی دینی معاملات میں غفلت ہے. یہ غفلت یعنی وہ بھول ہے جو انسان پر بیدار مغزی اور احتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے، یعنی کہ ذہن حاضر نہ ہونا. اس وجہ سے جو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ہے غفلت. یعنی انسان یعنی وہ بھول جو انسان پر احتیاطوں کی کمی کے سبب طاری ہوتی ہے، توجہ نہیں رہتی، بلا دیتا ہے نا، تو غفلت کے یہ مطلب معنی لکھے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عاصم ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کسی بھی عورت اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کا جو حساب ہے وہ انگریزی میں کیا جائے یا اسلامی؟ 4 مہینے 10 دن کا جو بھی حساب ہے آپ برائے مہربانی بتائیں.
اسلامی مہینے کے حساب سے 4 مہینے 10 دن، اور اگر وہ حاملہ ہے تو حمل جب اس کا پورا ہو جائے، جیسے کہ بچہ وہ جن دے تو چاہے 1 دن میں جن دیا تو عدت پوری ہوگی اس کی.
اس میں جو دن ہیں جسے مہینے کے درمیان میں انتقال ہوتا ہے، 5ویں دن 2رے 3رے دن انتقال ہوا تو پورے 130 دن. اب اس میں انگریزی اسلامی لحاظ تو نہیں رہے گا کیونکہ پورے 100 دن پورے 30 دن پورے کرنے ہیں،
اور
130 دن 4 مہینے 10 دن میں 130 دن پورے کرنے ہیں. اور اگر پہلی تاریخ کو انتقال ہوتا ہے تو پھر اب چاند کا لحاظ ہوگا کہ چاند تو چاند 4 مہینے ہوں گے اور اس کے بعد 10 دن مزید گزارنے ہوں گے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد. جواب دیجئے. غوث پاک کے حالات نامی کتاب سے سوال ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، نے کتنے علم میں بیان کرتے تھے، علموں کی تعداد؟
یہ سوال جواب کون؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ خامسہ محمد حنیف عطاری. پیارے باپا جان، مدنی فیس فیضان رمضان ایک مرتبہ تو ختم کر لیے، دوبارہ شروع کر دیے انشاءاللہ، وہ بھی چار پانچ دن میں ختم ہو جائے گا.
فیضان
رمضان ماشاءاللہ پوری پلی انہوں نے فیضان نماز کا پڑھیں گے.
پچاس علوم میں.
اب آپ نے ڈرا دیا ان کو یار، آپ نے فیضان رمضان تو پڑھ لیے، فیضان نماز کب پڑھیں گے وہ آپ کو پوچھا گیا.
فیضان نماز پڑھ.
اچھا جی، تو آپ بھی رمضان میں پہنچ گئے. ابھی رمضان کو کتنے مہینے؟ پانچ مہینے ابھی.
پچاس علوم میں حضور غوث
پاک، بالکل آپ نے اندھیرے میں تیر مار دیا یار. بیان کتنے علوم میں کرتے تھے، کتنے علوم جانتے تھے یہ نہیں پوچھا.
تیرہ علوم میں بیان کرتے.
برابر. آواز آئی کہیں سے؟ آواز آئی؟ یہ جس نے بتایا اس نے غلط کام کیا، آواز نہیں آئی.
سید صاحب ساتھ ہی ہیں، آواز
یاد آ گیا ان کو.
ان کو یاد آ گیا ماشاء اللہ. جواب درست ہے، تیرہ علوم میں. تو یہ بھی ایک بد شگونی کی بھی کاٹ ہے نا، اور لوگ تیرہ کو منوس سمجھتے ہیں. تو غوث پاک کے ماننے والا تیرہ نمبر کو کیسے منوس جانے گا کہ تیرہ علوم میں میرے مرشد غوث پاک بیان فرماتے تھے، خطاب فرماتے تھے، تقریر کرتے تھے، اسپیچ فرماتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
جواب دیجئے. آپ جو سوال ہوگا وہ مانو فیضان مدینہ ربیع الاول شریف 1441 سن ہجری، پیج نمبر 16، ذوالجناحین یعنی دو پروں والے کن کا لقب ہے؟ اگر یہ بھی سوال ہو جائے نا کہ ذوالجناحین جو دوہرا دے اس کو تحفہ ملے گا، تب بھی مشکل ہو جائے. ہر ایک نہ دوہرا سکے شاید. طلبہ کرام شاید دوہرا دیں گے. اب آپ باری تو طلبہ کرام ہی کی آ رہی ہے اس وقت.
جی
بزرگ نے بھی تو بات کی تھی. جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عبید رضا عطاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اب وہ دوہرا بھی تو دو نا، میں نے کیا سوال کیا، میری لاج تو رہ جائے کہ طلبہ دوہرا دیں گے.
ذوالجناحتین کس کا لقب؟
غور کر لیں.
ذوالجناحین دو پروں والے، مطلب اس کا یہ
ذوالجناحین دو پروں والے.
جی
تو یہ لقب ذوالجناحین حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے.
سبحان اللہ.
جواب درست ہے.
سبحان اللہ.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد. بغدادی کسوٹی. آج ایک بھائی کس سے کریں، پبلک جمع کرے ہوئے تو آج ہمیشہ آپ سے کر لیتے ہیں.
اسکرین پہ تو نظر آ رہے تھے اسلام بھائی جب آئے تھے، اور اب کس سے ہو رہی ہے؟
جنہوں نے کہا کہ کس سے کریں انہوں نے کہا آپ سے کر لیتے ہیں، تو یوں کہہ چکا ہوں میں.
جی یہ دکھائیے، یہ جنہوں نے پوچھا ہے. جی
یہ جواب دیتے رہتے ہیں ماشاء اللہ.
آپ کی مرادی شہر جاندار ہے،
بچے نہیں.
متعدد ہے؟ ایک سے زائد ہے؟
جی نہیں.
مادی چیز ہے؟
جی ہاں.
اس وقت اسے دیکھنا ممکن ہے؟
جی ہاں.
عرب ممالک میں؟
جی ہاں.
عراق میں ہے؟
جی ہاں.
بغداد میں ہے؟
جی ہاں.
کوئی مزار شریف ہے؟
جی نہیں.
مسجد ہے؟
جی نہیں. اب تو پہنچے ہی پہنچے.
سوالات 11 ہونے ہیں تو 9 ہو چکے ہیں. دسویں کا وقت جاری ہے.
گنبد ہے؟
جی نہیں.
آخری سوال ہے. اب تک کہاں تک پہنچے ہیں آپ؟
بغداد پہنچ گئے.
بغداد شریف کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میرا میرا ہو.
کوئی مینار ہے؟
جی نہیں.
سوالات ختم ہو گئے ہیں. 11 چاہیے آپ کو اشارہ.
میں تو سمجھا پہنچے.
حضور آپ کو اشارہ چاہیے؟ آپ اشارے کی درخواست کر سکتے ہیں.
جب آپ کے پاس مائک ہو تو آپ بھی بول سکیں گے. آپ کا فیلڈ ہے اب تو پہنچ جائے.
مدرسہ ہی ہے؟
یہ تو سوال ہوا.
غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا
نام بتانا پڑے گا نا اس جگہ کا. شہی کا
فیس کے ساتھ جگہ بتانا پڑے گا نا.
مدنی فیس کے ساتھ 11ویں کا مدنی قافلہ بھی ہونا تو چاہیے نا. ہر مہینے تین دن
نیت ہے میری بابا. 11ویں کے مدنی مذاکر کے بعد جمعہ ہوتا ہے تو
یہ تو پھر ہے پہلے سے ہی ہے مدنی فیس. تو فیضان نماز شاید پڑھ لی ہوگی.
فیضان نماز تو پڑھ لی ہے
ماشاء اللہ.
اس کتاب کو دوبارہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں اسی مہینے میں.
سبحان اللہ
ان شاء اللہ.
سبحان اللہ. چلیے اب جواب دیجیے. چلو یہ بھی ایک الگ سے سوال ہو گیا. مدرسہ تو اس کا نام کیا ہے؟ آپ کو تو یاد ہوگا نام مدرسے کا. نام مشہور نام ہے. مشہور یعنی کہ اہل علم میں تو مشہور ہونا چاہیے. بلکہ ہمارے یہاں اس کی نسبت سے پاکستان میں بھی ایک مدرسہ ہے اس کی نسبت سے.
جو لاہور میں
ہے؟ جو جہاں بھی ہے پاکستان میں لاہور میں.
نظامیہ مدرسہ آپ کی مرادی شہ ہے؟
مدرسہ نظامیہ
آپ کی مرادی شہ. مدرسہ نظامیہ جو بغداد میں ہے
غوث باغ کے مزار کے ساتھ قریب بالکل ایک کمپاؤنڈ میں ایک ہی عمارت میں. اور وہ ہے پرانا غوث باغ سے بھی پرانا ہے. امام غزالی بھی وہاں پڑھاتے رہے. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
خدا کے فضل سے ہم پر سایہ سے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا واسطے آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا واسطے آزم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر
سنی دین غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ حوثِ عرضوں کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ حوثِ عرضوں کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ حوثِ عرضوں کا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کرنے نظارہ غوثِ اعظم کا کہاں ہے قادری کرنے نظارہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے
غوثِ اعظم کا
دونوں جہاں میں
غوثِ اعظم کا
جمیلِ قادری سو جان اسے قربان مرشد پر جمیلِ قادری سو جان اسے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا
صلو علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمد
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم هم سب کے گناہوں کو معاف فرما پروردگار ہماری بے حساب مغفرت کر دے اے اللہ میرے مرشد غوث پاک کا واسطہ مجھے نیک بنا دے ہم سب کو نیک بنا دے سنتوں کا پابند بنا دے یا اللہ غصے کی عادت نکل جائے مولا کریم چڑچڑاپن ختم ہو ہمارے اخلاق درست ہو جائے الہ العالمین بات بات پر لڑنے جھگڑنے والا مزاج ہمارا ختم ہو جائے اے اللہ ہم مسلمانوں کے لیے راحت کا سامان پیش کریں ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے ہمیں بے ضرر بنا دے نرم بنا دے ہماری گفتگو بھی نرم ہو ہمارا انداز بھی نرم ہو ہمارا مزاج بھی نرم ہو گھر میں بھی ہم نرمی کریں باہر بھی نرمی کریں الہ العالمین ہمیں حکمت عملی سے پیار سے محبت سے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار دینی کتابیں پڑھنے کا جذبہ عطا فرما علم دین سے محبت نصیب فرما مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا شوق عطا فرما مدنی انعامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ میں اپنی پسند کا بندہ بنا لے مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم ہو جائیں یا اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائے الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو الہ العالمین جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار ہو جائے یا اللہ ہم مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی
گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا کمر توڑی ہے دیا نے دبایا سو شیطان نے نہ کرنا حشر میں رسوا میرا رکھنا بھرم مولا نہ کرنا حشر
مولا اندھیری
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
يا نبي السلام يا نبي السلام يا نبي السلام آقا يا نبي السلام يا نبي یا نبی السلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام غوثِ اعظم امام متقی بندوں کا غوثِ اعظم امام متقی بندوں کا جلوہِ شانِ قدرت تیلا کو سلام جلوہِ شانِ قدرت تیلا کو سلام تم پہ لاکھوں سلام یا نبی السلام
یا نبی السلام
آقا یا نبی السلام آقا
یا نبی السلام
دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہلا ہو سلام محشر میں جب ان کی آمد ہو عرضے تب ان کی شوقت پہ آخو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی چاہے عرضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام تم پہ لاکھو سلام تم پہ لاکھو سلام تم پہ لاکھوں سلام یا نبی السلام یا نبی السلام آقا یا نبی السلام یا نبی السلام صلاۃ وسلام علیک یا نور اللہ
العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله
فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان عطار، مرشدی عطار پر، مرشد کی آل پر، پیارا پیارا میرا پیر، دستگیر دم دما دم دستگیر، میرا پیر میرا پیر، عظمت والا میرا پیر،
دم دما دم
بے مثال و بے نظیر،
غفِ اعظم دستگیر،
کون ہے میرا پیر،
غفِ اعظم دستگیر،
آپ ہیں ولیوں کے امیر،
غفِ اعظم دستگیر،
کاش میں بن جاؤں پیر،
غفِ اعظم دستگیر،
تیری زلفوں کا اسیر،
غفِ اعظم دستگیر،
آ گئے منکر نکیر،
غفِ اعظم دستگیر،
ہو کرم ہے میرے پیر،
غفِ اعظم دستگیر،
بخشوا دو میرے پیر، فیضان غوث اعظم،
نگر نگر گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث کر کرم، یا غوث کر کرم، یا غوث کر کرم، یا گلی گلی مچی ہے دھوم غوث کی، یا غوث کر کرم، یا غوث کر کرم، یا غوث کر کرم، یا غوث کر کرم، ادھر بھی نگاہ کرم غوث یا
مدنی مذاکرہ، ساکرا